الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين مواهوا وشدوا على الكفار رحمة بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذر إن أخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارشاد فرمایا یہ طے شدہ اور حتمی بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد رسول اللہ، اور یہ آیت کریمہ کلمہ اسلام کا جزو ثانی ہے. یہی وہ آیت کریمہ ہے جو اسلام میں داخل کا راستہ بھی ہے. اللہ کریم نے حتمی طور پر، یقینی طور پر، قطعی طور پر فیصلہ کن انداز میں ارشاد فرما دیا محمد الرسول اللہ، اور اس انداز سے فرمایا کہ اس میں کسی کو کسی حجت، کسی دلیل، کسی اعتراض، کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی. ایک شہر من جانے للہ طے کر کے بتا دی گئی، جس پر کوئی سوال برداشت نہیں کیا جائے. شان رسالت کیا ہے؟ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو کمال رسالت کیا ہے اور نوع انسانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے سے کیا ملا، کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا والذین معہو، ظاہر ہے حصول فیض کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ اس ہستی سے پیوست ہوں گے، ساتھ لگیں گے، ایمان لائیں گے، اتباع کریں گے، ساتھ جڑیں گے تو فائدہ ہوگا، فائدہ مخالفت میں تو نہیں ہوتا. کسی اچھی سے اچھی مفید دوا کو آپ قریب نہ پھٹکنے دیں، استعمال نہ کریں تو آپ کہیں مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو ساتھ رکھنا پڑے گا. جن کو آپ کا ساتھ نصیب ہوا، والذین نواب، یوں تو حضور امام الانبیاء ہیں، تمام نبی بھی آپ کی امت میں ہیں، اپنی اپنی جگہ ان کی نبوت کی شان باقی ہے، لیکن آپ کے وہ بھی امتی ہیں اور سب سے عہد بھی اللہ نے آپ کے اتباع کا اور اطاعت اور تعاون کا فضل کو یوم الست کو لیا اور اس کی تکمیل شب معراج تمام اولین و آخرین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس میں حضور کی ابتدا میں جو رکعت نماز پڑھا کر اس کی تکمیل فرمائی. انبیاء کی تو شان الگ ہے، نبوت ایسا منصب ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتے ہیں، اللہ انہیں نبوت دیتا ہے، ایسا اعزاز ہے جو دیا جاتا ہے، لیکن وہ ذات کی صفت بن جاتا ہے، وہ لیا نہیں جاتا، واپس نہیں ہوتا. نبوت سے کوئی نبی معزول نہیں ہوتا. رہ گئی باقی انسانیت، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنہیں نصیب ہوتی ہے، تو ایک اصول فرمایا، ایک بہت عام فہم اصول ہے کہ دنیا میں صرف انبیاء ہی قیادت نہیں کرتے، بہت سے لوگ قوموں کی قیادت کرتے ہیں حالانکہ وہ دین سے ناآشنا ہوتے ہیں، ذات باری کے بھی منکر ہوتے ہیں، کردار بھی ان کا صحیح نہیں ہوتا، لیکن قوموں کے لیڈر بن جاتے ہیں. ایک اصول ہے فطری، جتنے لوگ قوموں کے لیڈر بنتے ہیں وہ انسانی جذباتوں کے ساتھ ساتھ سے کھیلتے ہیں. انسان میں بے شمار جذبات ہیں یوں تو، لیکن دو جذبے سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ہیں، تمام جذبات پہ غالب آ جاتے. جذبہ غضبیت، غصہ، ناراض ہونا، یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جب آدمی پہ وارد ہوتا ہے تو اسے نہ کوئی رشتے دکھائی دیتے ہیں، نہ ناطے، نہ چھوٹا بڑا دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی دوست دشمن دکھائی دیتا ہے. غضب میں وہ غصے میں کچھ بھی کر گزرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی گستاخی کر گزرتا ہے، کسی کو بھی تھپڑ مار دیتا ہے، کسی کو بھی قتل کر دیتا ہے. جب وہ غصہ رفع ہو جائے تو بے شک پشیمان ہوتا رہے، لیکن غصے کی حالت میں وہ ایسا مغلوب ہو جاتا ہے اس صفت سے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا جو آدمی نہ طے کر گزرتا. قوت غضبیہ اور قوت شیوانیہ، لالچ چیزوں کو حاصل کرنا، چیزوں کو پانا، پیسے کا، عہدے کا، اقتدار کا، دولت کا، لالچ میں آ کر بھی انسان کچھ بھی کر دیتا ہے. یعنی یہ دو جذبے ایسے ہیں جو انسانی اجسام کے سائنسدان ہیں، جو طبیب یا حکیم ہیں، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ انسان کے دو جذبے، ایک قوت غزویہ اور ایک قوت شہوانیہ، یہ ایسے ہیں کہ باقی سارے جذبات میں غالب آ جائیں. لالچ میں آ کر لوگ ملک بیچ کھاتے ہیں، لالچ میں آ کر لوگ قوموں کو بیچ دیتے ہیں، لالچ میں آ کر لوگ اپنی اولادیں بیچ دیتے ہیں، لالچ میں آ کر لوگ کیا نہیں کرتے. جس طرح غصے میں آ کر بھلائی برائی کی تمیز نہیں رہتی اور کر گزرتے ہیں، اسی طرح لالچ میں آ کر بھی لوگ کر گزرتے ہیں. فرمایا معیت محمد رسول اللہ کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے قوموں کو پیچھے لگایا، انہوں نے یا انہیں لالچ دیا یا انہیں غصہ دلایا. جس بندے کو بھی انسانی ان جذبات کو استعمال کرنے کا ڈھنگ آ گیا، وہ لیڈر بن گیا، لوگ دیوانہ وار اس کے پیچھے لگ گئے. مثلا ہمارے ملک میں ایک لیڈر نے نعرہ لگایا تھا، روٹی کپڑا اور مکان، وہ آج تک کسی کو ملا نہیں، نصیب نہیں ہے. جو پہلے پاس تھا وہ بھی چھن گیا، لیکن لالچ میں ابھی تک چمٹے ہوئے کہ یہاں سے کچھ ملے. ملا کچھ بھی نہیں، لیکن ایک تحریک ہے، ایک جذبات میں وہ تحریک آ گئی. ہٹلر نے جرمنوں سے کہا کہ تم دنیا کی سب سے اعلیٰ قوم ہو، تمہیں ساری دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے، سب کو مغلوب ہونا چاہیے. اسی طرح آپ سکندر یا اس زمانے کے نیپولین کو لے لیں، یا آج کے موزے تم کو لے لیں، کسی بھی سیاسی لیڈر کو، دنیاوی لیڈر کو لے لیں، یا اس نے قوم کو لالچ دیا یا غضب دلایا. اور یہ جذبات جو ہوتے ہیں، یہ بعد میں ان سے کلی اتر جاتی ہے، اور پھر بے شمار وہ لوگ جو بڑی جاں فشانی سے پیچھے چلتے ہیں، پھر وہی گالیاں دیتے اور ناراض ہوتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ہم سے دھوکھا ہوا، ہم سے جھوٹ بولا گیا، میں یہ کہا گیا وہ کہا. اسی طرح آج ہٹلر کا نام لینا جرمنی میں مشکل ہے، موزے تم کے خلاف چین کی گلیوں میں گالیاں لکھی ہوتی ہیں. جب لوگوں کو ہوش آتی ہے، جذبات سے نکلتے ہیں، حقائق پیش آتے ہیں، تو صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، پھر وہ نشہ اتر جاتا ہے. فرمایا صحبت رسالت کا کمال یہ ہے، الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قوت غزبیہ بھی ان کے تابع ہو جاتی ہے اور قوت شہوانیہ بھی ان کے تابع ہو جاتی ہے. پوری دنیا کے لوگ کن جذبات کے تابع ہوتے ہیں، لیکن جسے برکات نصیب ہوتی ہیں میرے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان جذبات پہ غالب آ جاتا ہے، قوت غزبیہ کو استعمال کرتا ہے کفر کے خلاف. اشداء علی الکفار، کفر کے خلاف تو شیشہ پلائی ہوئی دیوار اور بڑی برکے تپاں ہیں اور بہت ہی تیز برراں ہیں. رحماء بینہم، لیکن آپس میں اسی وقت انتہائی رہی ہے. یعنی وہ غصے اور جذبات کے تابع نہیں ہوتے، بلکہ جذبات ان کے تابع ہیں کہ کفر سامنے آیا تو پورے کا پورا غضب سامنے آ گیا، اور سامنے مسلمان آیا تو پورا جذبہ ترحم اور رحمت پر ہمدردی سامنے آیا. ایک وقت میں برکے تپاں بھی ہیں، عین اسی وقت باد رواں بھی ہیں، اسی وقت مجسم محبت بھی ہیں، اسی وقت مجسم قہر بھی ہیں. یعنی یہ جذبات ان کے تابع ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا موقع ہے وہاں غضب کو استعمال کرتے ہیں، جہاں حق ہے موقع ہے وہاں پیار و محبت کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ جڑ گیا، جسے معیت پیغمبر نصیب ہوئی، والذین مغاروا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ جذبات کے تابع نہیں رہا، جذبات اس کے تابع ہو گئے۔ اور یہ انسانیت کی معراج، انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان نرے جذبات کے تابع ہوتا ہے، اسے بھوک لگی ہے کہیں بھی منہ مار کے کھا لے گا، اپنا ہے بیگانا ہے کوئی مارے گا کوئی روکے گا، حلال ہے حرام ہے پاک ہے اپنا، اسے پیٹ بھرنا ہے، وہ جذبے کے تابع، اسے بھوک لگی اسے چرنا ہے، اسے گوبر آئی اسے کرنا ہے، اسے نہیں پتا سڑک ہے یہی میں نے رات بسر کرنی ہے، میرا یہ استھان ہے جہاں میں، اس حساب نہیں، اسے کوئی تمیز نہیں، جہاں آئے گی چلے گا، جو جذبہ آئے گا اس کے پیچھے چلے گا۔ انسان جذبات کو دیکھ بھال کے استعمال کرتا ہے، بھوک لگتی ہے تو یوں نہیں کہ وہ کسی دکان پہ چل دوڑے اور چیزیں اٹھا کر کھانا شروع کر دے، اسے پتا ہوتا ہے کہ چیز خرید کے کھانی ہے، میری اتنی حیثیت ہے یہ میں خرید سکتا ہوں، یہ میرے لیے مفید ہے، یہ مضر ہے، یہ کھائی تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ جانور کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کھائی تو بیمار، وہ کھاتا ہے جو مل گیا۔ انسان اور جانور میں بنیادی فرق ہے کہ جانور جذبات کے تابع ہوتا ہے، انسان جذبات کو اپنے تابع رکھتا ہے اور اپنی سوچ بوجھ سے کام لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتے، اولئک کالانعام، وہ چوپاؤں کی جانوروں کی طرح ہے، جذبات کے تابع ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لالچ کے دکھ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لالچ کے غصے میں آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ بل ہم ادل، بلکہ چار پاؤں سے گئے گزرے کہ چار پائے تخلیقی طور پر چار پائے ہیں، انہیں تو اللہ نے انسان پیدا کیا تھا، یہ شرف انسانی سے گر کر حیوانیت میں آ گئے۔ جب انسان گرتا ہے تو گرتا چلا جاتا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں بعض لوگوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے روڈ ڈاگ، سڑک کا کتا، آوارہ کتا، اس پہ فخر کرتے ہیں اپنا نام رکھا ہوا۔ ایک نام میں نے سنا جنک یارڈ ڈاگ، جسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں روڑی کا کتا، لیکن ان کا نام ہے، اس نے بڑا اس پہ فخر ہے کہ ان کے نزدیک بڑا کمال ہے کہ یہ ہمارا کتا ہونا شاید کی بڑی اچھی ہے۔ یعنی جب انسان گرتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کردار کے علاوہ اپنے لیے اس طرح کے نام بھی اسے بھلے لگتے ہیں۔ کتوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ آوارا کتوں کا نام اپنے ذات کے ساتھ وابستہ کر کے سمجھتے ہیں میں نے بڑا تیم مار دیا۔ یہ انسانی ذلت کی انتہا ہے۔ اب جس معاشرے میں لوگ اپنے آپ کو آوارا کتا کہلوانا پسند کرتے ہیں، اس میں بھلائی برائی کی یا اچھائی برائی کی یا انسانی اقدار کی تمیز کیا ہوگی؟ کسی سے آپ کیا توقع رکھ سکتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے، اور آپ نے دیکھا جزیرہ نما عرب تاریخی کے اعتبار سے ایک ایسی عجیب جگہ تھی جو دنیا کا مرکز ہے، جہاں ذرائع پیداوار بہت کم ہیں اور ذریعہ معاش ان کا تجارت تھا، اور تجارتی سفر مشرق میں بھی مغرب میں بھی دور دور تک کرتے، اور عرب میں بعض منڈیاں لگتی تھیں جن میں سے مغرب سے بھی لوگ آتے، مشرق سے بھی جاتے، بڑے بڑے تجارتی میلے ہوتے، اور تاجر پیشہ لوگ تھے، ممالک کا سفر کرتے، ہر ملک میں جاتے چیزیں لے کر۔ ایک طریقہ کار تھا، ایک قافلہ بنا لیا، بہت سے لوگوں نے مل کر چیزیں خرید لی، ان کو پہ لاد کے چل پڑے، کہیں کسی دور دراز شہر میں ٹھہرے، وہ بیچ دیں جو وہاں کی مشہور چیزیں تھیں، خرید کر آگے چلے گئے۔ اس طرح خریدتے بیچتے دور تک چلے جاتے، پھر واپسی پر خریدتے بیچتے، کوئی 6 مہینے بعد، کوئی 8 مہینے بعد، کوئی سال بعد واپس پہنچتا، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا بنیادی. اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ جہاں کے لوگ عرب میں آئے یا عرب کے لوگ جہاں جہاں گئے تو وہاں سے برائیاں اور رسومات بھی ساتھ لے آئے. بت پرستی بھی اسی طرح آئی ہے. ایک شخص تجارتی قافلے لے کر گیا، اس نے لوگوں کو بت پوج کے دیکھا کہ ایک بت وہ بھی اٹھا کے لے آئے. وہ بت بنتے بنتے آہستہ آہستہ پھر ایک بت تھا، پھر دوسرے قبیلے نے ایک اپنا بنا لیا، پھر قبائل کے بت بنے، پھر لوگوں نے خاندانوں کے بت بنا لیے، پھر خاندانوں میں تقسیم ہوئی تو ہر فرد نے اپنا بت بنا لیا. تو 360 بت تو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے جب حضور بہو سے. قوت کے بت نصب تھے، پہاڑوں پہ نصب تھے، گھروں میں پڑے تھے، لوگ جیبوں میں لیے تھے. بے شمار تباہتیں جو دنیا میں پائی جاتی تھیں اور ممالک میں معروف تھیں، وہ آپ کو جزیرہ نما عرب میں یکجا مل جاتی ہیں تاریخی اعتبار سے، کہ کچھ لوگ باہر سے آئے وہ رسومات یہاں دے گئے، کہیں باہر یہ گئے وہاں سے لے آئے. بدترین معاشرہ تھا، ساری دنیا بگڑی ہوئی تھی. افریقہ میں بندے بندوں کو شکار کر کے کھا رہے تھے، بڑی طاقت کی رومن امپائر. حال یہ تھا کہ بھوکھے درندے بندوں پہ چھوڑ کر بادشاہ سمیت اہل دربار تماشا دیکھ کر کرتے تھے. وسط ایشیائی قوم ایک دوسرے کو لوٹ کر کھانے کی عادی تھی. خود یہ بڑے صغیر، یہاں عالم یہ تھا کہ عورتوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے اور بتوں پر انسانوں کی قربانی دی جا رہی ہے اور جانوروں کے سامنے انسانوں کو ذبح کیا. یہ اب تر حال تھا دنیا میں، اور یہ ساری برائیاں عرب میں جمع ہو گئی تھیں. اس کے ساتھ قتل و غارت گری، شراب نوشی، ڈاکہ. تو ایک عجیب بات ہے کہ گرد گرد ریاستیں تھیں، سلطنتیں تھیں. ایک طرف ایرانین امپائر تھی جو سپر پاور تھی اس زمانے کی، دوسری طرف رومن امپائر تھی، وہ بھی اپنے زمانے کی سپر پاور تھی. مصر میں بھی حکومت تھی، افشا میں بھی حکومت تھی، لیکن جزیرہ نما عرب کسی حکومت میں نہیں. عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی بڑی ریاستیں گردا گرتی. تو وہ کہتے تھے کہ انہیں حکومت میں شامل کیا جائے تو ایک فساد ہی گلے پڑے گا، اور انہیں کھانے کے لیے کچھ دینا ہی پڑے گا، انہیں رہنے دو جیسے. اگر کسی حکومت کے ساتھ چھیڑتے یا غلطی کرتے تو ان کی سپاہ آتی، مار پیٹ کے چلی جاتی، لیکن کوئی انہیں اپنا حصہ بنانے پہ تیار نہیں. اس حال میں بے شک ہوئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم. اسی معاشرے میں جن لوگوں کو معیت رسالت نصیب ہوئی، پوری تاریخ انسانی کے پاس نبیوں کے بعد مثالی انسان صرف وہ ہیں جو محمد رسول اللہ کی معیت میں. یعنی کسی اچھے معاشرے سے حضور نے نہیں لیے، کسی پڑھے لکھے طبقے سے جا کر نہیں لیے، کسی سلجھی ہوئی قوم سے جا کر نہیں لیے، بلکہ جہاں ساری دنیا کی خرابیاں جمع ہو گئی تھیں اور جن افراد کی زندگی کا حصہ. ایسے سنگ دل انسان بھی کہیں ہوں گے جو اپنی بچیاں زندہ دفن کر دیتے تھے آنر کے لیے. وہ آنر سمجھتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کسی کو شادی کر کے کیوں نہیں بیٹی کو زندہ ہی دفن کر. کتنے سنگ دل قوم. بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح میں ملتا ہے کہ ایک قبیلے میں داخل ہوئے تو ایک شخص نے کہا آپ میرے مہمان ہیں، دوسرے نے کہا نہیں یہ میرے مہمان. تو دونوں آپس میں ماموں پھوپھی کے تھے، ایک دوسرے کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ اس کی پھوپھی کا بیٹا تھا، کزن تھے آپس میں. ان میں جھگڑا ہو گیا، آخر تلوار کھنچ گئی، ایک قتل ہو گیا اور دوسرے نے آپ کو مہمان بنا، جو جیت گیا اس میں مہمان. اور اس کا قتل ہو جانا کوئی واقعہ تھا جو روزمرہ ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے مقابلہ، وہ قتل ہو گیا بات ختم ہو گئی. اس اتنی سی باتوں کے بھائی بھائی کا خون کر دے. لالچ میں اور غصے میں کیا کرتے ہوں گے؟ اس وقت روئے زمین پر جو قوم ہر انسانی قدر سے بہت دور جا چکی تھی اس میں مبعوث ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو آپ کا ساتھ نصیب ہوا وہی تاریخ انسانی کے بعد پاس انبیاء کے بعد مثالی انسان ہے۔ کیسے تبدیلی آ گئی؟ والذین معاہ، جنہیں میرے نبی کی معیت نصیب ہوتی ہے، اشداء علی الکفار، کفر پر، برائی پر، ہر خرابی کے لیے بڑے سخت ہو جاتے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہو جاتے۔ قرآن حکیم نے تاریخ بیان نہیں کی، تاریخ قرآن کا موضوع نہیں ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، نہ جغرافیہ کی، نہ سائنس کی، نہ حساب کی۔ قرآن انسان کو مخاطب کر کے انسانی اقدار، اس کا اپنے خالق سے تعلق، اس کا اپنے نبی سے تعلق، اس کا دوسرے انسانوں سے تعلق، اس کا اللہ کے جہان میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اور قرآن اس لیے واقعات بیان کرتا ہے کہ آج بھی سند یہی ہے، جسے معیت پیغمبر نصیب ہوگی وہ برائی کے لیے، کفر کے لیے تو بہت سخت ہو جائے گا، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے نہایت رحیم ہو جائے گا۔ ہم آج کے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں، عجیب بات ہے، مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان مسلمانوں کے گھروں کو جلا رہا ہے، عجیب بات ہے، مسلمان مسلمانوں کی مساجد میں بم پھینک رہے ہیں، عبادت گاہوں کو ویران کیا جا رہا ہے۔ آپ بندوق بردار اور تلاشی دینے والے کھڑے نہ کریں تو آپ جمع ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتی، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ اس کی بنیاد کس بات پر ہے؟ اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دعوی مسلمانی ہے، لیکن جو بات نبی کے ساتھ جڑنے کی ہے وہ نہیں ہے۔ ہم وہ جو ساتھ ہے، الذین معاہ، وہ جو معیت پیغمبر ہے، اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ ایک انسان کے وجود میں بیماری ہوتی ہے، آپ اسے کوئی دوا دیتے ہیں، علاج کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کبھی وہ دوا چھوڑ دیتا ہے، پرہیز ہی کرتا ہے، پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کو شوگر ہے، آپ انسولین لگاتے ہیں، ٹھیک رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی دفع کرو، مجھے انسولین نہیں لگانا، چھوڑ دیتا ہے، پھر شوگر اسی جگہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہی بیماری آ جاتی۔ تو معاشرے کی، انسانیت کی اصلاح تو ہوئی، لیکن جب بھی کوئی میت ترک کرے گا تو وہیں پہنچ جائے گا جہاں سے وہ چلا، وہی بیماریاں پھر واپس آ جائیں گی جن سے وہ نکل کر آیا، وہی اخلاقی گراوٹیں، وہی انسانی قدروں سے دوری، وہی عیوب اور برائیاں، وہی خرابیاں جو جن سے شفا ملی تھی اتباع پیغمبر کے تو خیر، پھر وہی لوٹ آئیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، ایک اور بڑی عجیب مزے کی بات ہے، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور کلمہ جو مسلمانوں کو گھر پیدا ہوتا ہے وہ تو دنیا میں آنکھ کھول کے پہلی آواز اس کے کان میں کلمے ہی کی پڑتی ہے، مرتے دم تک وہ کلمہ پڑھتا بھی رہتا ہے، سنتا بھی رہتا ہے، اذانیں بھی سنتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن جب عملی زندگی کی طرف آتے ہیں تو اس کروڑوں کے ملک میں کروڑوں دکانیں بھی ہیں، اور اکثر تاجر پیشہ لوگ نمازی ہیں، اکثر نے داڑیاں بھی رکھی ہیں، اور بیشتر ان میں حاجی ہیں، کچھ ہر سال عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حجوں پہ بھی جاتے ہیں، لیکن جب لین دین کی بات آتی ہے تو دل نہیں مانتا کہ کسی پر اعتبار کیا جائے کہ جو قیمت بتا رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہوگی اور جو کوالٹی دے رہا ہے یہ بھی صحیح ہوگی. کیسی عجیب بات ہے, اتنی محنت, اتنا مجاہدہ کرنے کے بعد اس نے داڑھی بھی رکھی ہے, پانچ وقت نماز بھی پڑھتا ہے, حج بھی بڑے کیے ہیں, صدقات بھی دیتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, پھر ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ بظاہر اب آپ سنیما ہال میں ایک بندے کو سنیما سکرین پہ دیکھتے ہیں, وہ دس دس بندوں کو گراتا مارتا دھاڑتا چلا جاتا ہے, لیکن سنیما سے باہر نکلتا ہے تو شاید اسے کوئی بچہ پچھاڑ دے یا کوئی معمولی انسان بھی گرا دے اس میں, وہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے, ایکٹنگ ہوتی ہے جو سکرین پہ تو ہو رہی ہوتی ہے, حقیقی زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. ہمارا کردار بھی ایکٹنگ کے زمرے میں چلا گیا, ہم اس طرح کا حلیہ بنا لیتے ہیں, اس طرح سجدے کر لیتے ہیں, لیکن وہ جو معیت پیغمبر تھی نبی کے ساتھ جڑ جائے, دامن پیغمبر سے وابستہ ہو جا, اس وجود عالی پہ تو مکھی نہیں بیٹھتی تھی. کیوں نہیں بیٹھتی تھی؟ اللہ اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا, وہ اتنا نظیف اور لطیف اور پاک وجود عالی تھا کہ آپ اسے ڈھنگ کے وجود اثر پہ مکھی نہیں بیٹھتی. تو مکھی جہاں نہیں جڑ سکتی, ایک جانور ہے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے, اس بیچاری نے اپنے لیے کوئی خود گندگی تو پسند نہیں کی, تخلیقی طور پر ایسی ہے, لیکن حضور کے وجود اطہر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اسے تو بے کردار اور بے توقیر اور بے اخلاق اور سود کھانے والا, حرام کھانے والا, جھوٹ بولنے والا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ سکتا ہے؟ جڑنے کی شرط بھی یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو جڑنے کے قابل بنائے, اور وہ بڑا آسان ہے, یہ تو بڑا مشکل ہے کہ ہم 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 سال ضائع کر بیٹھے اور خرابیاں کرتے رہے, لیکن اللہ نے آسان بھی کر دیا. کہتا ہے صدق دل سے, خلوص دل سے توبہ کرو, اے کر لو, آئندہ نہیں کروں گا, میں تمہیں ایسا پاک کر دوں گا جیسے تم دنیا میں آج پیدا ہو, تمہیں اپنے نبی سے پیوست کر دوں گا. یہ آسانی کر دی اللہ نے. مجھے یاد نہیں کہ حضرت ہوا کرتے تھے علماء میں سے, بڑی مزے کی باتیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے بچہ روس جائے تو منانا مشکل ہو جاتا ہے, اللہ کو منانا تو اس سے بھی آسان. کہ صدق دل سے کبھی چند آنسو, چند آنسو درد دل اور ایک آہ, چند آنسو درد دل اور ایک آہ, اے خدا تجھ کو منانا کس کا قدر آسان. کوئی بھاری قیمت نہیں دینی پڑتی, احساس زندہ ہو جائے, دل میں بات آ جائے کہ مجھے اللہ کو منانا ہے, اقرار کر لے کہ اللہ بہت غلطی, پوری دیانتداری سے کوشش کروں گا کہ آئندہ غلطی نہ کروں, توفیق تو نے دے دی, ہو گئی تو معافی تجھی سے مانگوں گا, لیکن اپنی دیانتداری سے کوشش کروں گا کہ پھر تیری نافرمانی نہ کروں. اتنی سی بات پہ فرماتا ہے ایسے پاک کر دیتا ہوں جیسے آج تو دنیا میں پیدا ہوا. تو آج بھی یہ توبہ علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گرنے. بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے ہمارے پڑھے لکھے لوگ, کابینہ کے لوگ, وزراء, کالم نگار, دانشور ایک بحث لیے بیٹھے ہیں ٹیلی ویژن پہ, یہ جنگ کس کی ہے اور کیوں ہم لڑ رہے ہیں اور فوج حق پر ہے یا طالبان ہے یا جو بھی عسکر، کبھی انہیں طالبان کہتے ہیں، کبھی عسکریت پسند کہتے ہیں، کبھی دہشت گرد کہتے ہیں، مختلف نام ہیں. مراد صرف یہ ہے کہ لڑ رہے ہیں فوج کے ساتھ، وہ صحیح ہیں یا درمیانی کو راستہ ہے. یا ایک سوال ہے کہ یہ جنگ جو چھڑ گئی یہ کب ختم ہوگی؟ اب کہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹائم فریم تو نہیں دیا جا سکتا. بڑی سادہ سی بات تو ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو حل ہے اس کی طرف آتا کوئی نہیں. آج بھی اس کا حل ایک ہی ہے کہ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کاٹو اور ملت احمد مرسل کو مقامی کا. آج بھی حکمران بھی اور باغی بھی دونوں در رسول پہ آ جائیں تو آج ہی جنگ ختم ہو جائے، آج ہی امن قائم ہو جائے، آج ہی تنازعات ختم ہو جائیں. جب ساری شدت برائی کے خلاف جمع ہو جائے اور آپس میں رحمت کا جذبہ کارگر ہو جائے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو جھگڑا کس میں رہے گا؟ جنگ کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ چند آنسو درد دل اور ایک آہ. اب آنسو کی جگہ لوگ انگارے برساتے ہیں. درد دل سے آشنا ہی نہیں، درد دل ہی نہیں ہے تو آ کہاں سے آئے گی؟ تو میں سنتا رہتا ہوں دانا وزیروں کی باتیں کہ یہ بات کوئی نہیں کہتا نہ کوئی کرتا ہے، نہ اس طرف آتے ہیں، مختلف علاج تلاش کرتے ہیں. تو میرے بھائی، آج بھی اگر ہم نے من ہے سلف قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا عہد نہ کیا، ایک دوسرے کے گلے کٹتے رہیں گے، اغیار بھی ہمیں مارتے رہیں گے، ہم خود بھی ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے. یہ سارا وبال ہی تو نافرمانی کا ہے. یہ ذلت تو رسوائی ہمارا مقدر کیوں بن گیا؟ تو فرمایا میرے رسول کا کمال یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ منسلک ہو گیا، والذین معہ، جسے معیت پیغمبر نصیب ہو گئی. اب یہ اللہ کی عطا اس نے کس کو کتنی دی؟ تمام صحابہ کرام کو شرف صحابیت صحبت پیغمبر سے ملا، معیت پیغمبر سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان میں کچھ لوگ بہت سربلند ہیں، ہر ایک کے مدارج ہیں. جیسے قرآن بھی یہ میں بھی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے وہ بہت افسر ہے، بعد میں لائے وہ بھی افسر ہے، ان کی بھی مدارس ہے، لیکن پہلے بہت آگے چلے گئے. جیسے حضور نے فرمایا جو بدر میں شریک تھے ان کا مقام بہت بلند ہے، پھر جو عہد میں تھے. مختلف مدارج ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں. ایک ہستی صحابہ کرام میں ایسی ہے جس میت رسالت میں جس کا کوئی سامنے کوئی دوسرا، کہ شب ہجرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در اقدس سے نکلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر جلوہ افروز ہوئے، آپ کو ہمراہ لیا، اور صرف دو ہستیاں تھیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہی تھیں، کوئی تیسرا نہیں تھا. ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک ابو بکر، کوئی تیسرا نہیں. پھر اللہ کا دین، ایک ایران کے عالم ہوئے ہیں علامہ باذل ایرانی، علماء میں سے ہیں، انہوں نے ایک تاریخ لکھی تھی منظوم فارسی میں، اس کا نام ہے حملہ حیدری. وہ کتاب بعد میں پھر اس میں بہت سی تبدیلیاں کی گئیں، اس کے شعر بدل دیے گئے، مضامین بدل دیے گئے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس دارالفان کی لائبریری میں اس کا اصلی نسخہ موجود ہے. اس میں علامہ بازل بھی کہتے ہیں کہ رفتند چندی ز دامان دشت، خدوم فلک سارے مجروح گشت. وہ کہتے ہیں جب آپ صحرا میں پہاڑ میں کچھ دور مکہ مکرمہ سے نکل کر چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم مبارک زخمی ہو گئے، جس طرح جوتا لگنے سے یا پتھر لگنے سے ہوتے. رفتند چندی ز دامان دشت، قدوم فلک سایہ مجروح گشت. ابو بکر آنگا بدوشش گرفت. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پہ سوار کر دیا. ابو بکر آنگا بدوش. اب دیکھیں زمین تو ساتھ لگ رہی ہے نا حضور کے قدم مبارک کے، دوسرے ساتھی ابو بکر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو میں سے دوسرا ان کے ساتھ رہا. دو یستیاں تھیں، ایک محمد الرسول اور دوسرے ابو بکر سے بھی، کوئی تیسرا نہیں تھا. لیکن قدوم مبارک زمین پر تو پڑ رہے تھے. اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں، اکیلے ابو بکر کو صحبت نبوت نصیب ہو، ان کے قدموں پہ سوار کر دیا. اب زمین بھی ابو بکر کے قدم چوم رہی تھی، محمد الرسول ابو بکر کے قدموں پہ سوار. کائنات میں واحد ہستی ہے، اکیلا شخص ہے جسے یہ قرب نصیب ہے. اور شیعہ عالم علامہ بازل کہتا ہے ابو بکر آگا بدوشش گرفت بلے ای حدیث است جائے نہش. تو کہتا ہے ابو بکر نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدموں پہ اٹھا تو لیا، لیکن یہ بڑی حیران کن ای حدیث است جائے نہش، بہت حیران کن بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی اس حیرانی کیا بات ہے. کہتا ہے درام کس چنی قوت آمد پدی کے بارے نبوت قوامت کشی. ایک پتلے دبلے لاغر شخص میں اللہ نے اتنی ہمت دے دی کہ نبوت کا بوجھ کندھوں پہ اٹھا کے لیے جا رہا پہاڑ پر چل. دری کا چنا قوت آمد پدید کے بارے نبوت توانت کشی. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، لیکن اس صحبت کا اثر اور کمال ظاہر ہوتا ہے وصال نبوی پر. کسی جوان کا بوڑھا باپ مر جائے تو اس کے دکھ کا اندازہ دعا کوئی نہیں، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. لیکن کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا بچھڑ جائے تو کون ہے جو اس کے دل کی کیفیت کو جان سکتا. دنیا میں سب ہوتا رہتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا وصال جس کیفیت میں صحابہ کرام کو مبتلا کر گیا وہ میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. نہ ہم نے وہ محبت، نہ ہم نے وہ محبت کی، نہ ہمیں وصال محبوب کی وہ لذت نصیب ہوئی، نہ ہم اس جدائی کا اندازہ کر سکتے. فرماتے ہیں صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے مدینہ منورہ میں شاید رات ہو گئی، ہمیں سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھی، دن تو روشن تھا، لیکن ہمارا یہ عالم ہو گیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے رات ہو گئی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا. دکھ کا یہ عالم اور زمانے نے عجیب پلٹا کھایا کہ کیسر نے فوج بارڈر پہ بھیجنے کا حکم دے دیا، کسرا دنیا کی دوسری سپر طاقت اس موقع کی تاڑ میں کھڑا ہو گیا کہ میں عرب عربوں کو سزا دوں، مسلمہ قذاب حضور کے آخری ایام میں دعوی نبوت کر چکا تھا. اسود انسی نے نہ دعوی نبوت کر دیا, ایک قریبی شخص نہ ہی تھا اس نے دعوی, ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. پانچ چھ سات کے قریب جھوٹے مدعیان نبوت میدان میں اتر, بڑے بڑے سات قبائل نے زکات دینے سے انکار کر دیا کہ وہ ایک ٹیکس تھا جو جزیہ تھا جو مرکز کو دیتے تھے, وہ حضور کی ذات کے ساتھ تھا, حضور در سال ہو گیا تو ہم اپنی زکات نہیں دیں گے اور خرچ کرنی ہوگی تو اپنی مرضی سے کریں گے مرکز سے. چھ سات متعین نبوت, کیسر کا اعلان الگ, کسرا کا خوف الگ, اور متعین نبوت ایسے برائے نام نہیں تھے. مسلمہ کذاب پہاڑی علاقے میں رہتا تھا اور چالیس ہزار جنگجوؤں کی فوج تھی اس کے ساتھ, اس کے اپنے قبیلے کی چالیس ہزار کا لشکر تھا اس کے ساتھ. مسلمانوں کے پاس اتنی افرادی طاقت ہے. اب یہ سارا بار خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گیا, ابو بکر صدیق پہ, ایک بزرگ آدمی نئی فنگار بظاہر جسم نظر نئی فنگار سے بھی, لیکن یہ وہ شخص تھا جسے اکیلے میں محمد رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی, کائنات میں کسی کو نہیں. بیک وقت تمام محاذوں پر ڈٹ کے کھڑا ہوا, انہوں نے کہا حضور نے جو لشکر تیار کیا تھا کیسر کی فوج کے مقابلے کے لیے اسے بھی روانہ کر دیا, انہوں نے کہا منکرین زکات سے بھی جہاد کروں گا اور متعین نبوت سے بھی جہاد. بڑے بڑے اکابر صحابہ بدر اور احد کے غازی ضرب اٹھے کہ امیر المومنین آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں, بھائی وقت اتنے بعد اس تھوڑی سی جمعیت ہماری, اس تھوڑی سی طاقت کے ساتھ ہماری فوج کتنی طاقت, اس کے ساتھ اتنے سارے محال, کوئی ایسی پالیسی اختیار کرے کہ باری باری ان سے نپٹا جائے. فرمایا ہرگز. آپ کے الفاظ آج بھی تاریخ میں ذر و جواہر کی طرح چمک رہے ہیں. ان کا ابو بکر کے جسم میں سانس باقی ہو اور حضور کے دین میں ایک نقطہ کمی بیشی کوئی کرے اور اس سے جہاد نہ ہو, یہ ممکن نہیں. سب مازوں پہ لڑوں گا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا امیر المومنین یہ کیا ہوگا, آپ کا مطلب ہے کہ اس میں دارالخلافہ میں مدینہ منورہ میں صرف آپ اکیلے رہ جائیں گے؟ فرمایا اگر مجھے یہ ڈر ہو کہ میں اتنا اکیلا ہو جاؤں گا کہ مجھے آ کر بھیڑیے تیر کے کھا جائیں گے, پھر بھی میں تمام مازوں پر فوج روانہ کروں گا اور سب سے جہاد ہوگا. اور سب سے جہاد ہوا اور سب کو منہ توڑ جواب ملا. منکرین زکات بھی غائب ہوئے, مدعیان نبوت کچھ غائب ہو گئے, مسلمہ کذاب مردود مارا گیا, جہنم واصل ہوا, شکست ہوئی بری طرح سے اور اس کا نبوت کا سارا کیا پانچا بکھر گیا. اور کیسر نے بھی اپنی فوجیں بغیر لڑے واپس بلا لی. کیا قوت تھی؟ وہی قوت تھی جو انہیں صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب. کمال سارا وہی تھا. یہ تو وہ بھی وہی ذرات, لیکن وہ نگاہ مستقبل نے ستارے بنائے. تو میرے بھائی آج بھی ہمارا ذاتی علاج بھی قومی علاج بھی, پہلی اور آخری دوا یہی ہے کہ ہم حضور کے ساتھ جڑ جائیں. فرمایا والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا. تو انہیں جب بھی دیکھے گا مخاطب رکوع و سجود میں دیکھے. وقت ختم ہو گئے شاید ٹائم اوپر جا رہے, لیکن آئے کریموں کا ترجمہ عرض کروں. تو کیا صحابہ کرام صرف رکوع و سجود کرتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے تجارت بھی کی، جہاد بھی کیے، ممالک فتح بھی کیے، شہید بھی ہوئے، مارا بھی، کاروبار بھی کیے، مزدوری بھی کی، ملازمت بھی کی، لیکن ہر کام اس سلیقے سے کرتے تھے کہ وہ رکوع و سجود شمار ہوتا. حضور نے فرمایا مومن کی دنیا بھی دین ہے، کہ دنیا کا ہر کام بھی اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کرتا ہے، اور دین اطاعت اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنا. سو فرمایا صحبت کا تیسرا اثر یہ ہے کہ اس کی زندگی اطاعت پیغمبر میں ڈھل جاتی ہے. تو اسے جب بھی دیکھے ہر کام خلوص نیت سے کرتا ہے، دیانت داری سے کرتا ہے، جائز طریقے سے. جب تک انہیں فضل من اللہ، اللہ کے بارگاہ سے روزی تلاش کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، رزق تلاش کے معروف ذرائع اختیار کرتے ہیں، لیکن اس انداز سے کرتے ہوئے رکوع و سجود ہی شمار ہو رہا. ہمارا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر تو میرے جمال کو کہیں دیکھنا چاہے تو میرے نبی کی صحبت یافتہ لوگوں کی پیشانیوں پہ ایک نور کو رقصاں دیکھے. دنیا میں کسی کو یہ لالچ ہو کہ میں اللہ کے جمال کو دیکھوں تو ان لوگوں کی پیشانیوں پہ میرا جمال رقصاں نظر آئے گا. تجھے وہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں تو تجلیات باری ان کے چہروں پہ رقصاں ہو. فرمایا ان کی یہ مثال تو میں نے تورات میں دی تھی. ذالک مثلہم فی التورات، یہ مثالیں جو قرآن آج بیان فرما رہا ہے یہ تورات میں بھی ارشاد فرمائی گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات ماننے والوں پر بھی ان کی عظمت ماننا کتنا ضروری تھا کہ انکار کرنے والا اس زمانے میں مسلمان نہ ہوتا. فل انجیل، اور انجیل میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسان کھیتی بوتا ہے، ایک تنکا اگتا ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر اس پہ پھل آتا ہے تو کتنا زیادہ آتا ہے، اور بونے والا دیکھ کے اس پہ کتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ دین کی وہ کھیتی ہے جو میرے پیغمبر نے بوئی، جو آپ کی قیادت و سیادت میں پلی بڑی، اس پہ پھل آئے اور میرا نبی اسے دیکھ کر باغ باغ ہوتا تھا. یوجب الزرع لیغیظ بہم الکفار، کھیتی بونے والا کاشتکار تو بہت خوش و خیر لگا رہ گیا، لیکن یغیظ بہم الکفار، ہر کافر کو ان سے ناراضگی ہوتی ہے، ہر کافر ان پہ خفا ہوتا ہے. گویا صحابہ کرام پہ خفگی کفر کی دلیل ہے، اور نیک لوگوں سے خفگی واقعی. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی کی نبوت کا انکار تو کفر اپنا کافر ہو جاتا ہے، لیکن ولی کی ولایت کا انکار تو کفر نے فرمایا نہیں. ولی کی انکار کا ولایت کا انکار کفر نہیں ہے، لیکن مرتے عموماً کفر ہی پر مفضی الکفر ہے، لے جاتا ہے اس کا کفر کی طرف. تو فرمایا اگر اہل اللہ سے استفادہ نہ کر سکو تو ان کا انکار نہ کرو، انہیں اللہ کی سپورٹ کر دو، وہ جانے کر. تو دیندار ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ بے دین اس پہ بڑے ناراض ہیں. یغیظ بہم الکفار، وعد اللہ الذین آمنوا منہم وعملوا الصالحات مغفرۃ اجرا عظیما. فرمایا یہ مخالف خفا ہوتے رہے، اللہ کریم نے تو ان کے ساتھ، سب کے ساتھ بخشش کا، مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، پھر کفار کی کا غصہ ان کا کیا بگاڑے گا. میرے بھائی، میرے عرض کرنے کا ماحصل نتیجہ سب کچھ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری ساری محنت صرف اس لیے ہے کہ ہمیں وصول نبوت حضور بارگاہ رسالت نصیب ہو. خدا کے لیے اس بات کی لاج بھی رکھو اپنی عملی زندگی. دوسروں سے مختلف نظر آؤ, سچ بولنے میں, دیانت داری میں, امانت داری میں. اس بات کی لاج رکھو کہ میں حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کی اگر تمنا رکھتا ہوں تو مجھے کیسا ہونا چاہیے. اللہ کریم ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہماری مراد پوری فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.